الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق سوالات کا جوابات کے جوابات دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا جن کو میں نہیں جانتا تھا اگر ہم سے شرک کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے اور ہمیں اس کا احساس ہو جائے ہم اللہ پاک سے اس کی توبہ طلب کریں سچے دل سے تو کیا توبہ قبول ہو گئی اگر ہاں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا کیونکہ اپنے گناہ کی شرمندگی میں ہمارا دل مسلسل بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو مجھے لکھا کہ مجھے نمبر یہاں سے ملا ہے اپنے ویب سائٹ کا بتایا میں نے کہا اپنا تعارف کر دے ان نون لوگوں کی جوابات نہیں دیے جاتے تلخ تجربات ہیں البتہ تجویز یہ ہے کہ اپنے لیے کسی ایک مربی کو رکھ لیں جو آپ کو اچھی طرح جان سکے پھر وہ آپ کے حال کے مطابق جواب دے سکے گا کیونکہ آپ نے حال کی بات پوچھی ہے علمی جواب سے آپ کی تسلی نہیں ہو رہی ہے یہ میں نے کیوں کہا ہے ذرا میں سب سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹیکسٹ میں اتنا زیادہ سمجھا نہیں سکتا سر میں نے دو باتیں پوچھی ہیں ایک تو یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو اگر توبہ ہو جائے تو قبول ہو جائے گا تو اس کے علمی جواب ہے کہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک سے امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو علمی جواب تو یہ ہے لیکن وہ حال کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو یہ ایک نئی بات ہے جو کہ حال سے تعلق رکھتا ہے علم سے تعلق نہیں رکھتا تو یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ اچھی طرح کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں اگر کسی کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کو وہ حق لوٹا دیں ورنہ کم از کم معاف کرا دیں اور اگر اس کا قضا کے ساتھ تعلق ہے مثلا اس نماز کی ہے یا روزہ ہے جو بھی ہے زکوٰۃ ہے تو اس کا قضا بھی کر لیں پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پوچھا کہ مربی سے آپ کا کیا مراد ہے میں نے بتایا تربیت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا یقین کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو رذائل سے یعنی بری خصلتوں سے پاک کیا تو ان رذائل سے پاک کرانے والے کو مربی کہتے ہیں اگر صحیح پیر ہو تو اس کا یہ بھی یہ مطلب ہے لیکن آج کل صحیح پیر کا جاننا بہت ضروری ہے بہروپیے بھی بہت ہیں قدم قدم پہ سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ مجبوری اب کیا کرے حالات ایسے ہمارے آ گئے ہیں یعنی رہبر کے جامع میں ڈاکو ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے پھر کیس سے مطلب بچیں اس کے لیے کچھ رستے بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کم از کم 8 نشانیاں ہونی چاہیے جو 8 نشانیاں ہو تو پھر ان سے انسان اپنی تربیت وابستہ کر لے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ ظاہر مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو کیونکہ عقیدہ اگر کسی کا گڑبڑے تو عمال اگر اچھے بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کا عقیدہ صحیح ہو عقیدہ ماشاءاللہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے بشتی زور میں ہے اور اچھی کتابوں میں ہے عقائد لکھے تو جو عقائد ہمارے ہیں وہ ان عقائد کے مطابق ہو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو شریعت بنیادی شریعت کا ہے جس کو فرض عین درجے کا علم کہتے ہیں اس کا علم ہو اس کو کم از کم تیسری بات یہ کہ اس فرض عین درجے علم پر عمل ہو کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کی پرواہ نہیں کرتے مثلا کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی پیر بنا لیتے ہیں ہاں جی کوئی رنڈی نہ چاہتے ان کو بھی پیر بنا لیتے ہیں تو یہ کم از کم عمل کرتا ہو مطلب یہ کہ عمل کرتا ہو عمل سے نہ جی چراتا ہو اور مطلب یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ یعنی کسی مطلب یہ ہے کہ مستند سلسلے میں بیعت ہو ہاں جی مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مطلب اس سے اور پھر اس کو اجازت بھی ملی ہو کسی مستند سلسلے میں اور پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے جو یعنی فیز ہے جاری ہو. یہ فیز جاری ہونے پہ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. فیز جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے رابطہ کوئی رکھ لے تو نیک اعمال کی توفیق انسان کی, کیونکہ فیض نیک اعمال کی توفیق کو کہتے ہیں. تو مطلب جو جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتے جاتے ہیں ان کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی جاتی ہے. بس ہمارے سلسلے میں کوئی آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے, اگر عورت ہے تو اس کو پردہ نصیب ہو جاتا ہے, اور اگر مرد ہے تو اکثر کو داڑھی نصیب ہو جاتی ہے. حج اگر فرض ہو تو حج کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے, نماز پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے. مطلب یہ ماشاءاللہ سلسلے کا فیض ہے جو نظر آتا ہے. مطلب اس پہ کسی کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دے. تو چھ باتیں ہو گئی. ہاں جی, ساتویں بات یہ ہے کہ کون سی ہے, ہاں, مروت نہ کرتا ہو ماشاءاللہ, یعنی وہ کسی سے مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرنے. مطلب کوئی جو ہے نا, مطلب مروت اس کو کہتے ہیں کہ مرید ذرا بحیثیت آدمی ہو تو اس کو پوری صحیح بات نہ بتائی جا سکے. ہاں جی, مطلب وہ جو ہے نا وہ گول سی بات بتا دی جائے. مروت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عیب اس میں ہو اس کو کھل کے بتا سکے, تیرے اندر حسد ہے, تیرے اندر کینہ ہے, تیرے اندر یہ ہے, اس کو بتا سکے. ہاں جی, اور ہاں جی, ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ جل شانہ نے ایسے اگر کسی صاحب کو نصیب فرما دی تو بہت بڑی نعمت ہے. اس کو کہتے ہیں حضرت شاہ اللہ رحمت فرماتے ہیں کہ وہ کبریت احمر ہے, پھر عمر بھر ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مربی کا مطلب ہو گیا. تو پھر اس کے بعد یہ کہ اگر سچی توبہ کر لے کوئی تو جن گناہوں سے بھی توبہ کیا ہوتے سب معاف ہو جاتے. اگر کسی کے حق کے ساتھ متعلق نہ ہو تو ان کی قضا ضروری نہ ہو, جیسے نماز, روزے, قضا وغیرہ. اس صورت میں حق ادا کرنا یا معاف کروانا اور قضا کی صورت میں قضا کروانا بھی کرنا بھی لازمی ہوتا ہے. اور آپ اسی ویب پر تصوف کے سیکشن میں ضبط تصوف تصوف کا خلاصہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھے, بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پوچھا کہ آپ توبہ قبولیت کا احساس کیسے ہوگا ہمیں, یہ وہی والی سوال ہے جو حال سے متعلق ہے. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ اگر سچی توبہ کیا ہوتا ہے تو دل گواہی دے دیتا ہے. اس وقت تک توبہ کرتے رہے صلاح توبہ جب تک دل گواہی نہ دے کہ میرا توبہ قبول ہو چکا ہوگا. اور ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں. اور علی ایمان بین الخوف و رجا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو اس بات پہ ڈرنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی مطلب کمی نہ ہو جائے اس میں, اور اس بات کی امید رکھنا ہے کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے, میرے توبہ قبول کر چکے ہوں گے. تو اس طریقے سے ہوں گے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر ایک, شیخ صاحب ایک ماہ ہو گیا ہے ان اعمال کو, لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ, لا الہ الا ہو 400 مرتبہ, اور حق 600 مرتبہ, اور اللہ 100 مرتبہ, مراقبہ کل 10 منٹ اور مراقبہ روح 15 منٹ. مراقبہ روح کو 2 ماہ ہو گئے اور ذکر محسوس ہوتا ہے, آگے رہنمائی فرمائے. تو اگر آپ مراقبہ قلب اور مراقبہ روح دونوں محسوس ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ, تو آپ اس طرح کر لیں کہ مراقبہ قلب 10 منٹ کرے اور مراقبہ روح 10 منٹ کرے اور مراقبہ سر جو ہے نا اب اس کو 15 منٹ کریں. سوال نمبر 2, رمضان کے معمولات کا جو چارٹ ہے کیا اس کو رمضان کے علاوہ بھی فالو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی کر لے, کیونکہ سارے نفلی اعمال ہیں, اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. البتہ یہ کہ رمضان شریف میں چونکہ وقت لوگ کا زیادہ قیمتی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ بتاتے ہیں, باقی یہ کہ اگر کوئی کر سکے تو اس پہ پابندی نہیں ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کچھ لوگ قربانی نہیں کرتے کہ ہم صاحب نصاب نہیں, جبکہ آج کل تو طالب علموں کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب آج کل والی بات نہیں, پرانی نصاب ہے جو چل رہا ہے, مطلب وہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف پیسوں کی قیمت بڑھتی ہے, مطلب وہ کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے پیسے بڑھتے ہیں. تو آج کل جو چاندی ہے وہ 1212 روپے, تو 1212 روپے تولہ چاندی ہے, تو اس کو 52.5 سے ضرب دے دیں تو یہ 63 صفر 63,630 روپے بن جاتے ہیں. تو 63,630 روپے اگر کسی کے پاس ہیں یا اس کے برابر کا کوئی چیزیں ہیں ان کے پاس اس سے ضرورت سے زیادہ, تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے سال اگر گزر جائے تو اس پر. اور اگر قربانی کے ایام سے پہلے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ چکا ہے یا وہ چیزیں ہیں تو پھر اس کے اوپر قربانی بھی لازم ہو جائے گی. بعض لوگ اصل میں ذرا اس مسئلے میں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ اب قربانی کافی مہنگی ہو گئی, مثلاً 13,000-14,000 روپے حصہ تقریباً آتا ہے, تو یہ تو ہمارے 63,000 روپے تو قربانی نصاب ہو گیا اور اس میں 13,000-14,000 نکل گئے تو یہ تو بہت زیادہ ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا کے بندو, اللہ کے ساتھ حساب نہ کرو, اگر اللہ پاک نے تمہارے ساتھ حساب کر لیا پھر پتہ چل جائے گا. ہاں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سی چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ بیٹے کی ذبح کا. کیا بیٹے کی ذبح کے برابر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو قربانی تو اصل میں وہی تھی, ہماری قربانی تو نقل ہے, ہماری قربانی تو نقل ہے, اصل قربانی تو وہ تھی. ہاں جی, اب یہ کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مینڈا بھیجا جنت سے, اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوا اور مینڈا ذبح ہوا. اللہ پاک نے فرمایا تو نے بالکل اپنے خواب کو صحیح سچا کر کے دکھایا. پتہ چلا کہ اس کو اسی حالت میں قبول فرمایا کہ جیسے اب اسماعیل علیہ السلام کو, تو گئے کہ وہ مینڈا جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قائم مقام تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں, اس کا کوئی حصہ قربانی کرتے ہیں, تو ہمارا جو نقل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے برابر مان لیتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا, تو ہمارے اس نقل جو ہے بہت, اس کا کوئی وہ نہیں بنتا اس کے ساتھ ریشو, تو اللہ پاک اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ سارا مال خرچ کر لو میں اور دے دوں گا, تو وہ بھی کرنا ہوتا, وہ بھی کرنا ہوتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں بہت تھوڑے کا بتایا, لہٰذا خوشی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمانے والے ہیں, اور اس عمل کے برابر کوئی عمل اس دن نہیں ہوتا, ان چار ان تین دنوں میں کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی قربانی نہیں کرتا اور کروڑوں روپے خرچ کر لے تو اس کے برابر ثواب کیا, وہ جو مجرم ہے, کیونکہ قربانی نہ کرنے کا مجرم ہے. بے شک اس نے کروڑوں روپے خیرات کیے ہوں, کیونکہ وہ تو نفلی ہے, نفل تو واجب کو ختم نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس پہ تو بالکل وہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو نصاب جو ہے وہ تقریباً 63,630 روپے کے لگ بھگ ہیں. کچھ لوگ ذوالحجہ کے دنوں میں قربانی سے پہلے بال اور ناخن کاٹنے کو گناہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوگی, تو کیا یہ ضروری ہے مستحب ہے؟ یہ بالکل مستحب ہے, حاجیوں کی نقل ہے, مطلب واجب نہیں، اگر اس کو واجب سمجھا گیا تو پھر اس کا ترک واجب ہو جائے گا. لہٰذا یہ مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مستحب ہے. کوئی کرے گا تو اس کو ثواب ہوگا، اور نہیں کرے گا تو اس بس اس ثواب سے محرومی ہوگی. اب یوں کہہ سکتے، جیسے دو رکعت نفل کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، نہیں پڑھتا تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا. حضرت، ہمارے گھر میں باقی بھائی بہنوں کے بچے بھی آتے رہتے ہیں، ان کے پاس موبائل یا ٹیبلٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ سالگرہ وغیرہ بھی مناتے ہیں. ہم نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنا برا کام ہے. ہم نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح نہیں کہتے، پھر سالگرہ والی فضول خرچی سے منع کیا تو بچے کہنے لگے کہ ہم غریب اور وقت کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سالگرہ بھی پیسے نہیں ہیں. بچوں کو الگ رکھنے کی کوشش بھی کیے لیکن پھر بھی ان پر اس کا برا اثر ہوتا ہے. حضرت، اس پریشانی کے لیے دعا بھی فرمائیں. اس صورتحال میں بچوں کو کس طرح سمجھائے یا ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتا ہے کہ عین وقت پر سمجھاتے ہیں، تو عین وقت پہ پھر سمجھانے کی پوزیشن نہیں ہوتی، کیونکہ بچے اس وقت وائلڈ ہو چکے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ مقابلے کے پوزیشن پہ آ چکے ہوتے ہیں اور اپنی بات منوانے چاہتے ہیں. اس وقت آپ کہیں گے تو تھوڑا کا جواب دیں گے، ہاں جی ایسی بات ہوگی، مطلب جو ہے وہ آپ ایک تو آج کل بچے ذہین تو ہیں تو وہ بالکل ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات کرتے ہیں. مطلب آپ ایک بات کرتے ہو دس باتیں وہ کریں گے، تو اس سے خامخواہ تلخی بڑھے گی، ان کو نقصان ہوگا. اس کے پہلے سے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، گھر والے ہو بچوں والے ہو، بچوں کو وقت دینا ہوتا ہے اور ان کے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے ایسے خواتین، بعض کو رشتہ دار خواتین کو دیکھا اور بعض جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کو سنا ہے، یعنی ان کے بارے میں یعنی معلومات ہوئی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے رہتے ہیں مسلسل، آج ذہن سازی کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس قسم کا انداز میں سمجھاتے ہیں نا کہ وہ سمجھ دے کہ ہماری اپنی بات ہے. ہاں جی، مثلا یہ بات ہے کہ وہ دیکھے نا اللہ جل شانہ جس چیز سے ناراض ہو جائے تو بہت بری چیز ہے نا، ہمارا تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، اگر اللہ پاک ناراض پر ہمارا کیا رہتا ہے. اب اس وقت کچھ بھی نہ بتایا کہ اللہ پاک ناراض ہونے کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، بس صرف پہلے یہ بات پک کر جو ہے کی جائے. یہ بات اچھی طرح پکی ہو گئی تو پھر ان کو آہستہ آہستہ بتائیں جو ان کے ذرا دور کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، ہاں جی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ قریب آتے جائیں. اور یہ ذہن سازی اس وقت ہونی چاہیے جب وہ مسئلہ آیا نہیں ہو، پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی. تو یہ اگر اس انداز میں بچوں کی تربیت کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ بچے ماننے لگتے ہیں. اور اگر اس طرح نہ کہ عین وقت پہ کی جائے، وہ کہتے ہیں انگریز 50 سال پہلے سوچتے ہیں، مسلمان عین وقت پہ سوچتے ہیں اور سکھ جو ہے نا 50 سال بعد سوچتے ہیں، تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. نہ عین وقت پہ سوچنے والا طریقہ ٹھیک ہے اور نہ جو ہے نا مطلب 50 سال بعد والا طریقہ ٹھیک ہے. پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. پیش بندی اس کو کہتے ہیں، پیش بندی. تو پیش بندی ہونی چاہیے، پھر ماشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. تو تھوڑی سی ہمت کرنا چاہیے، ٹائم دیا کرے اپنے بچوں کو تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بچوں کی ایک یعنی جس کو کہتے ہیں نا یعنی بچوں کے انداز میں کلاس لینے کی ضرورت ہے آج کل، ان کے ساتھ اس لیول پر بات کرنا جس لیول پر وہ ہے اس لیول پہ اس کو سمجھانا، یہ طریقے سیکھنے چاہیے. السلام علیکم حضرت شاہ صاحب، مدد لو. حضرت شاہ صاحب، میرا ذکر تھا لطیف خفی پر فیض کا ذکر 15 منٹ، جو کہ تمام باقی اذکار کے ساتھ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا. محسوس ہو رہا ہے نماز میں اللہ کے سامنے محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہوں، جو کافی مفید پاتا رہا. آگے کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اچھا، میرے سے کرتا لطیف ہے قلب پر فعال لما يريد، فیض کا ذکر 15 منٹ جو کہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اس لطیفے کا ذکر یعنی فعال لما يريد جو تو مطلب جو ہے نا وہ توحید افعالی ہے، اس کا یعنی مراقبہ ہے، تو اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوا، آپ کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟ صرف اچھا محسوس ہوا، یہ کوئی جواب نہیں ہے. مطلب اس سے آپ نے کیا محسوس کیا وہ مجھے بتا دے، پھر میں کچھ عرض کروں. السلام علیکم حضرت، آپ نے مجھے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر 200 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم پڑھنے کو بتایا تھا. تقریباً ہفتہ پہلے آپ خواب میں آئے، مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ پڑھ رہے ہو. میں نے کہا جی پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بڑھا دو، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو خواب کا مطلب تو یہ کہ آگے بڑھو. بڑھا دو کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھو، یعنی اس میں رکو نہیں، رکو نہیں. ہاں جی، تو یہ ہے کہ 300 مرتبہ اگر یہ پورا ہو گیا ہے، 40 دن کے لیے بتایا تھا نا، تو اگر 40 دن ہو چکے ہیں تو پھر میں آگے آپ کو بتا دوں گا. آپ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ 40 دن پورے ہو چکے ہیں. نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ تندرست و صحت مند رکھے اور ہمیں آپ کی کروا کی عزت و قدر احترام اور سچی محبت نصیب فرمائے. یہ حقیقتاً اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہمیں آپ کے حلقے میں شامل فرمائے، الحمدللہ. حضرت جی، ایک عرض ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ذکر مراقبے کے دوران جو احوال آتے وہ نہ آئے؟ چونکہ مقصود نہیں ہے اس لیے مطلوب بھی نہیں، مطلوب اس میں ذات شریف ہے، لہٰذا جب قلب کا ذاکر بنے تو وہی سنائی دے. حضرت، پچھلے ہفتے دفتر کے کام کی وجہ سے صبح اشراق کے بعد سویا. میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لڑکے میرے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کیسے کیوں کر رہے ہو، تو آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ساتھ ہی ان سے بھاگ بھی رہا ہوتا ہوں، ڈر کر نہیں بلکہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے. ایسے کئی بار ہوتے ہیں، ایک دو بار بڑا سا ڈنڈا لے کر ان کو بھگا بھی دیتا ہوں. پھر ایک جنرکے کا مجلس میں ایک بارے شخص بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان سے پوچھے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. مالکین میں سے نسبتاً ایک بخت عمر کا شخص کہتا ہے یہ بچہ بولے گا. میرے دل میں اچانک خیال ہے کہ شاید الزام لگا رہے ہیں. تب ان کو مجھ پر تیزاب پہنچتا ہے، اللہ پاک پھر بچا لیتے ہیں. بس پرفیوم کے پوار کی طرح کچھ چہرے پر پڑنے سے جلن کا احساس ہوتا ہے، مگر چہرہ الحمدللہ سلامت رہتا ہے. اور بیان میں کوئی بے ادبی کوتاہی ہوئی ہو تو عین ممکن ہے، معافی چاہتا ہوں. اصل میں اس میں احوال جو ہوتے ہیں نا، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، نہ تو ان کو مانگا جائے، یعنی اس میں طلب بھی نہ ہو، ان کو دور کرنے کی خواہش بھی نہ ہو. اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق یہی ہے کہ اختیاری جو ہے وہ انسان اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے، اور اختیار سے چھوڑتا بھی ہے، یعنی اوامر اور نواہی جو ہے یہ سب اختیاری ہیں، لیکن کیفیات اور احوال جو ہے یہ غیر اختیاری ہیں. تو اس وجہ سے احوال کے در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے نہ ہونے کو بھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص کو بہت خیالات آتے ہیں، تو خیالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. تو اچھے خیالات آنے پر آپ کو ثواب نہیں مل رہا، اور برے خیالات آنے پر آپ کو عذاب نہیں مل رہا. اچھے خیالات مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خود سے اگر آ رہے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی ثواب نہیں مل رہا، اور اگر آپ کو برے خیال آتا ہے تو ایسے آپ کو کوئی گناہ نہیں مل رہا. تو اگر خود سے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ لڑو بھی نہیں، پرواہ نہ کرو. بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی سڑک پہ جاتا ہے اور بہت سارے लोग भी वापस साथ भी जा रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं, आप लोगों से बचते बचाते अपने रास्ते की तरफ रवाना दवा होते हैं। आपको परवाह नहीं होती कि मेरे साथ कौन जा रहा है, मेरे सामने कौन आ रहा है, इससे आपको कोई गरज नहीं होती। बस इस तरह इन ख्यालात को जो आपके मुआफ़िक है उन पे भी परवाह न करो, जो आपके ख़िलाफ़ है उनके भी परवाह न करो, बस अपने मकसद से काम रखो और आगे बढ़ो। बस यही मतलब उसका तरीक़ेकार है, लिहाजा इसके बारे में वो ना करो। और बाकी यह है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी असमत को बचाएंगे, अल्लाह ताला की हिफाज़त में रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हज़रत वाला मुर्शिद मलाई की तालीमात मुबारका ने ये बात वाज़ेह हो चुकी है, खिलाफत जो है विलायत अल्लाह की या अल्लाह की दोस्ती का मायार नहीं है। और ऐसे भी हजरात हैं जिनको किसी शेख से इजाज़त नहीं है लेकिन अल्लाह के वली हैं, जैसे कि हदीस शरीफ से साबित है कि बहुत से ऐसे हजरात हैं, मफहूम हदीस ये है कि इनके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े घर से भरे होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह सुबहान तआला के नाम की कसम उठाएँ तो अल्लाह पाक उनकी कसम को पूरा फरमाते हैं। बहुत से औलिया अल्लाह को पहचाना भी जाता है और बहुत सो को नहीं जाना होता। अलबत्त खिलाफत इन हजरात के लिए जिनकी तश्कील होती है, जिनसे कोई ख़ास काम लिया जाता है, इनमें सलाहियत पैदा हो जाती है, इनको फिर शेख की हुस्न ज़न या शर सदर पर इजाज़त दी जाती है। और बाकी कुछ सवालात इन बातों के नुक्ता नज़र हवाले की खिदमत में अर्ज़ करें अर्ज़ रहनुमाई के लिए। अवलन खिलाफत के जो अकसाम होती हैं इनकी ज़रा वजाहत फरमा दें, जैसे खिलाफत तरबियती शेख की और जो खिलाफत दूसरे मशाइख की तरफ से होती है तो इसकी क्या हैसियत होती है। दूसरी बात, जब किसी शेख को या शेख शख्स को खिलाफत उसकी तरबियती शेख से मिलती है और उसने कुछ अर्सा दराज दीन की खिदमत और अपने इस्लाह की कोशिश के लिए जारी रखी हुई, तो फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ से भी हुक्म आ जाए कि फ़लाँ साहब को या फ़लाँ शेख को फ़लाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दो, हालांकि उस सिलसिले में दो सल्लम पहले से साहब इजाज़त और मुस्लिम शेख होते हैं, तो फिर इसकी क्या माने और क्या हिकमत होती है? क्योंकि सब सलासल भी एक और तरीका कोई भी इख्तियार किया तो फिर उनको किस नस्बत से जोड़ने का क्या माने बनता है? मिसाल के तौर पर हज़रत अक़दस मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुतुब अल-किताब अदर शेख़ुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त थी, उनके अजल खलीफा में से थे, जो खुलफा में से थे, चारों सलासे में साहब नस्बत थे, लेकिन फिर उनको हज़रत अब्दुल्ला दरख्वास्त रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में तलब फरमाया, फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है रोज़े अक़दस से कि तुमको अपने कादरी सिलसिले में इजाज़त दी जाए। तो जब उनको चारों सिलसिले में कादरी सिलसिले में भी इजाज़त थी पहले, तो फिर उस सिलसिले में क्या हिकमत होती है? क्योंकि साहब नस्बत होते ही तो पहले से नस्बत में कुव्वत के लिए होती है, जिसके लिए हज़रत वाले ने हाँ फरमाई की नस्बत मानी है कि अहकाम शरीयत पर बिला तकल्लुफ इंसान अमल कर ले और गुनाह से तपान दूरी इख्तियार करे, और अजीमत के राह को इख्तियार करना सबसे बेहतर तरीका है तमाम अहवाल में, यानी इबादत में, मामलात में, मुआशरत में और अखलाक में। फिर इसके बाद नस्बत के दूसरे माने क्या होते हैं? यहाँ पर कि इनको इस सिलसिले से भी नस्बत दी जाए। और आखिरी सवाल यह कि जब किसी मरहूम फौतशुदा बुजुर्ग की तरफ से हुक्म होता है कि फ़लाँ साहब को इजाज़त दे दी जाए, तो क्या वो इजाज़त मरहूम शेख की तरफ से कहलाएगी? जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का वाक़ है कि फ़लाँ साहब को जो है सिलसिले चिश्ती में इजाज़त दी जाए, तो क्या वो कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमत की तरफ से इजाज़त कहलाएगी या वैसी नस्बत कहलाएगी जो जिंदा शेख होगा उसकी तरफ से होगी? अगर ये बात है कि ज़्यादा इजाज़त मिलने से नस्बत में खुद तो क्या कायद कुलिया है, मिसाल के तौर पर हज़रत सूफ़ी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल गफ्फार मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, अगर ज़वाल इस वाक़ जो हज़रत मौला यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में दर्ज फरमाया कुछ रोशनी फरमा दे तो करम होगा। बात बड़ी मुख्तसर है लेकिन लोग इसको काफ़ी लंबा कर देते, बहुत मुख्तसर है। मुख्तसर ये है कि असल इंसान मुकल्लफ अपनी तरबियत का है, क्योंकि तीन चीज़ें बुनियाद है। अगर मुजद साहब फरमाते हैं तीन चीज़ें बुनियाद है, ये सब फरमाते हैं मुजद साहब का, मैं हवाले इसलिए देता हूँ कि आजकल हम उनको पढ़ रहे हैं। तो फरमाते हैं इल्म, अमल, इखलास। इल्म, अमल और इखलास, क्योंकि इल्म के बग़ैर अमल हो नहीं सकता और इखलास के बग़ैर अमल में पुख्तगी नहीं आती, कबूलियत वाली बात नहीं होती। तो अगर इल्म उसकी इब्तिदा है तो इखलास उसकी इंतहा है, ठीक है ना? जब ये वाली बात समझ में आ जाए तो तरीकत का मकसद बुनियादी ये है कि अकायद पुख्ता हो जाएं جیسے ہونے چاہیے اس پر استقامت نصیب ہو، اور عمل بلا تکلف ہونے لگے. جو تکلف سے انسان عمل کرتا ہے، مجبور کر کے نفس کو عمل کرتا ہے، تو وہ بے تکلف ہو جائے، یعنی اس کی عادت بن جائے، سنت عادیہ جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب وہ بن جائے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، اس کو اجر بھی ملتا ہے مجاہدے کا، لیکن دوسرا شخص ہے وہ نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، مار دو اس کو، نماز نہیں چھوڑ سکتا. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا مطلب ہو جائے اعمال کے اندر، اور اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کی بھائی ہو. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئے تو بس نسبت کا مطلب تو یہی ہے، جو مطلوبہ نسبت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اعمال کو صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے. دوسری طرف اللہ پاک بھی اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کی تربیت کا اس کی طرف سے سامان ہوتا رہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ نسبت ہے، یعنی اس طرف سے بھی اختیاری ہے، اس طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، یہ سلسلہ چل پڑے. یعنی گویا یا تو نفس المطمئنہ ارجع الی نفسک راضیہ مرضیہ، یہ حالت اس کو حاصل ہو جائے، راضی بھی ہو اور اللہ پاک اس سے راضی بھی ہو، اور اس کو بندگی نصیب ہو جائے، اور پھر اللہ پاک اس پر اس کو جنتی بنا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اس کا مطلب بنیاد ہے. یہ اتنا ہمارے لیے ضروری ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. ہمیں اگر سوچنا ہے تو اتنا سوچنا ہے کہ ایسا ہو جائے. اس کے لیے انسان کچھ بھی محنت کرے وہ کم ہے. باقی اللہ جل شانہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ اگر اللہ پاک فیصلہ یہ فرما دے کہ کسی اور کا نہیں، میرا یہ ہے، بس میرے طرف ہی متوجہ ہوں، اور باقی سارے لوگ کے نزدیک اس کا کوئی وہ نہ ہو مقام، لیکن میرا بنے، یعنی اس کو چھپا دے لوگوں سے. ایسے لوگ کو مستحلقین کہتے ہیں، ایسے لوگ کو مستحلقین کہتے ہیں، بس چھپا دیتے اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں سے. ہاں جی، لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس سے کوئی اور لوگوں کا کام بھی نہیں لیتا. بس جیسے فرشتوں کو پیدا کیا ہوتا ہے، فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ رکھا ہوتا ہے، ان کو کام دیا ہوتا ہے، بس وہ اسے کوئی غرض مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگوں کو انبیاء کے نقش قدم پر واپس مخلوق کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یہ جو مخلوق کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے، کوئی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی تشکیل ہو جاتی ہے، ان کی تشکیل ہو جاتی ہے کہ اب تم کام کرو، تو وہ امتثال امر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ کسی بھی شیخ کی طرف سے اس کو ہو سکتا ہے جو صاحب سلسلہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچا ہوا ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس نے اس کی تربیت کی ہو. صاحب سلسلہ سے شیخ جو ہے نا کسی کو بھی ایجاد دے تو اس کے سلسلے میں اس کو ایجاد ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کو اجازت جو گئی تو وہ کام اب کر سکتا ہے. نسبت اس کو پہلے سے ادھر سے حاصل ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نسبت کا طریقہ تو وہ ہے، وہ اپنے شیخ سے ہو جائے یا کسی اور طریقے سے اس کو اطلاع ہو جائے، لیکن بہرحال نسبت تو اس کو ہو گیا. اب اس میں یہ بات ہے کہ اس نسبت کو اگر قوی بنانا ہو کسی خاص صفت میں، کسی خاص چیز میں قوی بنانا ہو، قوت دینا ہو، تو اس کے کئی طریقے ہیں. ممکن ہے کہ اس کو کسی روح پرحطوف کے ساتھ، فتو کے ساتھ اویسی تعلق ہو جائے، اور خواب کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے ان کو اس روح سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے. اس کو اویسی نسبت کہتے ہیں. پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں بہت تفصیلی. تو یہ جو اویسی نسبت ہے، اس کی ذاتی نسبت کو سٹرانگ کرتا ہے، یہ اس پر اضافہ ہے. لیکن یہ صرف اگر ویسی نسبت کسی کو حاصل ہو تو آگے ٹرانسفرابل نہیں ہے، آگے وہ ٹرانسفرابل نہیں ہے ویسی نسبت صرف. لیکن اگر کسی کو سلسلے کی نسبت کسی بھی سلسلے میں حاصل ہے، اب اگر اس کو ویسی نسبت حاصل ہوتی ہے تو اس ویسی نسبت کی لحاظ سے اس کی نسبت سٹرانگ ہو جاتی ہے. اب اگر وہ کوئی کسی اور کو ایجاد دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس ویسی نسبت کا بھی طاقت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. مطلب گویا کہ کمیونیکیشن والا رستہ تو اس کا اپنے سلسلے کی نسبت ہے، لیکن اس کی سٹرینگتھ جو ہے وہ ویسی نسبت سے بھی بڑھ سکتی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کہ ہاں اس کو کسی خاص سلسلے میں اس کے لیے ایسا مقرر ہوتا ہے اور اس کے کچھ اپنے برکات ہوتے ہیں، وہ برکات ان کو پہنچانے ہوتے ہیں، تو کسی ولی اللہ کو اس کی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے، تشکیل ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ چیز پہنچا دو، اس کو خلافت بالرسالہ جو سے وزرت نے بتایا یوسف مطالعہ صاحب، ہاں جی وہ بات ہو جاتی ہے اس کو جنم لے. جیسے مولانا حضرت مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا اور ظاہر انہوں نے اپنی نسبت بھی ان کو دے دی. اگر نہ دیتے تو پھر بھی وہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے پاس تو چاروں سلسلے کے وہ موجود تھی نسبت، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ کوئی ایکسٹرا چیز تھی جو اللہ پاک نے ان کو اس سلسلے کا بھی دلوایا، اور یہ ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. مجھے خود حضرت مولانا عبدالغفار صاحب نے جو اجازت دی طریقہ راشدیہ میں اسپیشلی اور مدنی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں، تو مجھے انہوں نے یہ کہہ کر اجازت دی تھی کہ اگرچہ آپ کے پاس اپنی اجازت ہے لیکن چونکہ آپ طریقہ راشدیہ میں ذکر کراتے ہیں، ذکر بالجہر ان کے طریقے پہ کراتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس نسبت کا بھی ہو جائے تاکہ آپ اس قوت کے ساتھ یہ آپ ذکر کرائیں. اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو پتہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ محبت تھی ہے، تو انہوں نے حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ کے سلسلے میں بھی اجازت مجھے عطا فرمائی، بنیادی صرف اس بات پر ان کو پتہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ خدا کی شان کہ جن کے ذریعے سے مجھے دی تھی مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو طریقہ راشدیہ میں بھی اجازت تھی اور مدینہ رحمت کے سلسلے میں بھی اجازت تھی اور صوفی اقبال صاحب نے اسے بھی اجازت تھی، ہاں جی، تو وہ ان سے میں نے ان بیمار تھے تو میں ان کی عادت کے لیے گیا تھا، تو ان سے میں نے برصغیر تذکرہ کیا کہا کہ حضرت آپ کی اجازت مجھے مولانا عبدالغفار صاحب نے دے دی، تو رو پڑے اور فرمایا کہ میری طرف سے بھی یہ جتنے سلسلے ہیں ان کی اجازت آپ کو دیتا ہوں. تو گئے کہ وہ ان کی طرف سے، تو گئے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا تو مجھے ان نے اجازت دی. اس طرح یہ طریقہ راشدیہ کے ساتھ مجھے چونکہ بہت محبت تھی مولانا احمد اللہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے ساتھ، تو میں نے صرف ایک ٹیلی فون کیا مولانا اجمل القادری صاحب کو، انہوں نے بھی اپنی اجازت دے دی. حالانکہ میں نے کہا بھی نہیں تھا نہ کبھی اس کا تصور ہوتا تھا، لیکن وہ انہوں نے دے دی. تو یہ اوپر سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہوتا. لیکن ان اجازتوں کو اس معنی میں لینا چاہیے کہ اس سے نسبت کی تقویت ہو جاتی ہے، اصل نسبت پہلے ملی ہوتی ہے. مجھے حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجازت دی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، لکھ کے دیا ہے، مجھے آپ کی اشرفی نسبت کا پتہ ہے، مجھے آپ کی اشرفی نسبت کا پتہ ہے. تو گویا کہ حضرت کو پہلے سے، کیوں حضرت بڑے صاحب بصیرت تھے، کیونکہ مجھے حضرت نے باقاعدہ سب لوگ کے سامنے کہا کہ آپ پروفیسر اشرف صاحب سے بیعت ہے پہچانا، تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ حضرت کو نسبت کا بھی ادراک تھا. تو فرمایا کہ آپ پر حضرت کا رنگ ہے اور آپ اپنے رنگ کو بڑھا دیں، اس رنگ کو بڑھا دیں. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے فرمایا کہ مجھے آپ کی اشرفی نسبت کا پتہ ہے، اور میں مزید آپ کو جیسے مجھے اپنے بزرگوں نے اجازت دی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. تو اب یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اجازت جو ہوتی ہے یہ اصل میں تشکیل ہے، اصل نسبت نہیں ہے. نسبت مطلب جس طرح بغیر نسبت کے گویا کہ تشکیل نہیں ہو سکتی، لیکن ہر نسبت والے کی تشکیل نہیں ہوتی. بس سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ دو باتوں میں سب بات آ گئی. ہر نسب جس کو کہتے ہیں نا, وہ نسبت حاصل جن کو نہ ہو اس کی تشکیل نہیں ہوتی, اس کے لیے نسبت حاصل کرنا ضروری ہے. پہلے نسبت حاصل ہو پھر اس کے بعد تشکیل ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جس مطلب یہ جس کو کہتے ہیں جس کی بھی نسبت ہو, جس کو نسبت حاصل, اس میں سارے کی تشکیل نہیں ہوتی. غیر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بس اپنے لیے رکھے, ہاں جی, تو اس کی تشکیل نہ ہو. تو اس لیے خلافتوں کا تو بالکل ہی منتظر نہیں رہنا چاہیے. بس وہ تشکیل کی بات ہے, وہ اگر ضرورت ہو تو وہ کر لیں گے, نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کوئی محبوب کے سامنے ساتھ بیٹھا ہو اور محبوب کسی کو بازار بھیجے, تو اس کی عظمت یہ ہے کہ بازار میں اپنے محبوب کو نہ بھولے بلکہ اس کا کام کرے اور دل اس کے ساتھ ہو, تو اس کا تو یہ ہے. لیکن جو پاس بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر یہ سوچے کہ مجھے کیوں نہیں بھیجا, تو ایسے آدمی کو مجلس سے اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے؟ ایسے آدمی کو مجلس سے اٹھانا چاہیے. اچھا تو مطلب خود جاتا ہے نا, جانا چاہتے ہیں بازار, چاہو پھر بازار کے سیر کرو, پھر آنا ویٹ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اپنی طرف سے خلافت کا شوق ایسا ہے جیسے کوئی بازار جانا چاہتا ہو. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ مولویوں کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, صوفیوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں. مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصلی پہ خود کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ مدد نہیں ہوتی, اور جس کو آگے کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. جس کو آگے کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. تو جب یہ والی بات ہے تو پھر ظاہر ہے اگر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا اور کہتا مجھے خلیفہ بناؤ, تو اس کے ساتھ مدد کدھر ہوگی؟ وہ تو خراب ہی ہوگا. اور جس کو مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بنایا جائے تو اس کا مطلب پھر اس کے ساتھ سلسلے کا الحمدللہ ایک قوت و تقویت وہ مناسب موجود ہوگی, لہذا اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس وجہ سے مطلب یہ نسبت والی بات ہے. بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں, ویسی نسبت جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سے تقویت نسبت ہو جاتی ہے, اور اگر کسی بزرگ کے ذریعے سے اس کو دے تو ظاہر مطلب ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کو چیز دلوائی جا رہی ہے, اس سلسلے کی دلوائی جا رہی ہے, لہٰذا اس کے روح اس کے جنم اللہ اس کو اس کی طرف توجہ کیا جاتا ہے. اور اگر بزرگ کوئی مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر ویسی طور پر مطلب کسی کو جو ہے نا وہ دیتا ہے, اجازت دیتا ہے خواب میں, مطلب ان کو اشارہ کرتا ہے کہ ان کو دے دو, تو یہ اجازت اگرچہ شر صدر کی طرح ہے, مطلب وہ ہے کہ اس کو شر صدر جیسے ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو شر صدر ہو گیا, اب اجازت اس شخص کے اجازت قرار دی جائے گی. جیسے مولانا عبداللہ درخواست صاحب کی اجازت تھی, وہ کوئی اور نہیں تھی, کیونکہ اجازت تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں اجازت دی, مجھے فلاں, جتنے بھی سلسلے سب کی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں. البتہ یہ ہے کہ کہا ان کا بارے میں جا رہا ہے جن نے ان کو اجازت دی, تو مولانا عبداللہ درخواست صاحب نے ان کو اجازت دی, قادری ان کے اپنی قادری سلسلے میں, مجھے مولانا عبدالغفار صاحب نے دی, مجھے صوفی اقبال صاحب نے دی, مجھے مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے دی, مجھے میاں جمع قادری صاحب, مطلب میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اجازت ہے مجھے ان لوگوں نے دی ہے. ان کو جس نے بھی کہا ہے وہ اس سے میرا کوئی نہیں ہے, وہ ان کی بات ہے جن نے بھی کہا ہے, لیکن اجازت کی نسبت ان کی طرف ہوگی, مطلب جنہوں نے اجازت دی ہے. باقی ویسی نسبت کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا, اس کا تو بزرگ ذکر ہی نہیں کرتے, کیونکہ راز ہے. ویسی نسبت جو ہوتی ہے وہ راز ہوتی ہے. اور حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دوست دوست کا راز نہ رکھ سکے تو وہ دوستی کے قابل نہیں ہے. تو ویسی نسبت کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا, البتہ یہ کہ ہوتی ضرور ہے. اور اس وجہ سے میرا اپنا اندازہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں اور سب ویسی طور پہ پہلے سے ان کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے, لیکن پھر ان کو سلسلے کے ساتھ ملایا جاتا ہے, یعنی سلسلے سے ان کو ظاہر کرایا جاتا ہے, کیونکہ سلسلہ ٹرانسپیرنٹ چیز ہے, ویسی نسبت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, وہ مخفی چیز ہے. تو مخفی چیز کو اس کے لیے ذریعہ نہیں بنایا جاتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنے خواب میں, تو حدیث نہیں ہے, وہ حدیث شریف نہیں ہے, ہاں جی, اور نہ وہ صاحب صحابی بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پہلے سے وہ عالم ہے یعنی اس کو حدیث شریف کی سند حاصل ہے, ہاں, تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں بتائیں گے تو اس سے اس کی تقویت تو ہو جائے گی نا, یعنی اس کے علم میں برکت تو آ جائے گی نا, اس کے علم میں اس کا نور تو آ جائے گا, برکت تو آ جائے گی نا, لیکن وہ اس کو کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ کوٹ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کی ذاتی چیز ہے, لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, متعدی نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو بڑی نعمت ہے, ایسے انداز میں نہیں کہنا چاہیے. اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بتائیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ بھی اس چین میں آ گئے, نہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں, بہت بڑی مثال بتاتا ہوں. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں حضرت نے کوئی چیز ایک صاحب کو کھانے کو دی, اس نے آگے کسی اور کو دی. حضرت اس پہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اپنے چیزوں کا داروغہ نہیں بنایا, جس کو دیا جائے صرف اس کے لیے ہوتا ہے, جس کو دیا جائے صرف اس کے لیے ہے, وہ اس کو نہیں کہ تقسیم کرنا شروع کر لے. تقسیم کرنا اور بات ہے اور اس کو دینا اور بات ہے. تو سلسلے کی طرف جو چیز آتی ہے وہ تقسیم والی ہوتی ہے, وہ ویسی تقسیم کے لیے نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ ویسی تقسیم کے لیے نہیں ہوتی ہے, اور اگر وہ ویسی کوئی تقسیم کرنا شروع کر لے تو سرزنش ہو سکتی ہے. ہاں جی, وہی راز والی بات, خواجہ محی الدین شیر میر رحمۃ اللہ علیہ والی بات, اس پر سرزنش ہو سکتی ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو ویسی نسبت ہے اس سے انکار نہیں لیکن اس کا اظہار نہیں, اور سلسلے کا چھپانا نہیں, سلسلے کو آگے بڑھانا ہے, سلسلے کو چھپانا نہیں ہے, اور ویسی نسبت کا اظہار نہیں ہے. قوت ضرور ہے اس میں لیکن اس کو آپ تک ہی, بس اپنے آپ تک ہی رکھنا ہے, اس سے آگے آپ اس کو نہیں بڑھا سکتے. آپ البتہ آپ کے اندر جو قوت آئی ہے وہ آپ کے سلسلے کے ذریعے سے آگے جا سکتی ہے, آپ اس کو ویسیت کے طور پہ نہیں آگے بڑھا سکتے. آپ کی جو سلسلے کی ہے کمیونیکیشن, مثال کے طور پر مجھے جتنے بھی نسبت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائی ہیں مختلف, اب میں اگر کسی کو ایجاد دیتا ہوں تو اس میں وہ چیزیں چلی جائیں گی آگے, لیکن مجھے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ ذکر کرنے پر پابندی ہوگی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ جو ہے نا, مطلب جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جو چیزیں مجھے ظاہراً دی گئی ہیں اس کا میں ذکر بھی کر سکتا ہوں, ان حضرات نے مجھے ایجاد دی, میں ظاہر میں مجھے کوئی اس میں بس نہیں کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اس میں کوئی بس بات نہیں ہے. لیکن اگر مجھے کسی اور طریقے سے بعض چیزیں ملی ہوں تو اس کی قوت بھی آگے ٹرانسفر ہو جائے گی, لیکن اس سلسلے کے نسبت کے ساتھ ملحق ہو کر, اس سے علیحدہ طور پہ نہیں, ملحق ہو کر وہ جو مطلب اس کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائے گی. لیکن وہی ہے کہ نہ میں اس کا اظہار کر سکوں نہ اس کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, یہ مطلب تفصیلات ہے اس میں. تو اس وجہ سے اگر کسی کو اس میں غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. باقی یہ اویسی سلسلہ اس کو نہیں کہیں گے, اس کو ہم کیا کہیں گے, وہی سلسلہ ہی ہے, البتہ اویسی نسبت اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اویسی نسبت کے اٹیچ ہونے کی وجہ سے سلسلہ اویسی قائم نہیں ہوتا, کیونکہ سلسلہ بائی ڈیفینیشن زنجیر کو کہتے ہیں, سلاسل کہتے ہیں, پابند سلاسل ہے, جکڑا ہوا, زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے اس کو پابند سلاسل, پاب سلاسل. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ اس کے زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے. تو یہ جو زنجیر ہے, یہ سلسلہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہاں تک, اس میں ہر کڑی اپنے طور پر ہمیں, درمیان میں کوئی کڑی کٹ گئی تو پھر زنجیر نہیں رہا, پر وہ وہاں تک نہیں پہنچے گا. جیسے حدیث شریف کا سلسلہ ہے, اس طرح تصوف کا سلسلہ, اس طرح قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ سلاسل, تین سلاسل ہیں, تین طریقے سے سلاسل ہیں. تو ان سلاسل کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ تو اس میں سلاسل کی بنیاد پر ہوگا, ٹرانسپیرنسی اس میں ہوگی, اس میں وہ والی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو سلسلہ ویسیہ ہے وہ ایک مطلب وہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ چیز ہے. البتہ یہ ہے کہ ویسی نسبت ضرور ہوتی ہے, اور سلسلے میں ویسی نسبت شامل ہو سکتی ہے, سلسلے میں ویسی نسبت شامل ہو سکتی ہے, لیکن اس کا نہ اظہار کرنے کی ضرورت ہے اور نہ انکار کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے پاس ہے, ہاں جی بس ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بس اس کو فائدہ ہو جائے گا.
مشورہ آپ سے کرنا ہے. میں تقریباً اللہ کے فضل و احسان, اللہ کی توفیق سے تقریباً 10 سال سے تفسیر پڑھا رہا ہوں. تو میرے دل میں دعویٰ اٹھا ہے کہ میں واٹس ایپ پر اس طرح گروپ بنا کر تفسیر کو جو ہے وہ شروع کروں. آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے کہ مجھے اس سلسلے کو کیسے شروع کرنا چاہیے. کیا مقدمہ تفسیر بھی اس میں ہونا چاہیے یا صرف مطلقاً قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اس کے ساتھ ہے, اور گروپ کا نام کیا ہو, اس سلسلے میں مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
اچھا جی, یہ تو خیر اس کا علمی بات ہے. اب ذرا دیکھتا ہوں اور السلام علیکم. آئی ڈیڈ ذکر فار وچ مور دین اے منتھ 500 ٹائمز حق, 2000 ٹائمز حق اللہ, 1000 ٹائمز اللہ. آلسو ٹوڈے واز مائی لاسٹ ڈے ان آفس, مائی نوٹس پیریڈ از اوور, آئی ایم اے بٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. وعلیکم السلام. سو ناؤ یو ڈو 500 ٹائمز حق, 2000 times حق اللہ, and 1000 times اللہ, and 200 times who, simple who, and in who you will think about اللہ سبحانہ وتعالی, who by who means اللہ سبحانہ وتعالی, who. السلام علیکم مرشد from some people of Singapore. How are you, Murshid? I hope you and your family are in the best health. Firstly, Murshid, please allow me to apologize for our shortcomings and all the issues our family are facing, which we have been consulting with you with. I am sorry I have offended you in any way, Murshid. It was with no intention at all, Murshid. It's just that I have no one else to talk about these issues, and you are the only one I can look upon for the right guidance. And Alhamdulillah, thank you so much for all your guidance. And once again, Alhamdulillah, I have started waking up at night to pray tahajjud prayers regularly, and have been reading Al-Quran every day since Ramadan. Murshid, please find below our long overdue report. I once again apologize for not sending this sooner. The current situation in our family has taken me away from a lot of my other responsibilities, but I know that should not be an excuse. Once again, please forgive me. Here are the report and children's report. Myself, my current amal are: number one, third kalma, salawat ala nabi, istighfar 100 times each, muraqibah Allah silently for about 10 minutes, qalb, muraqibah Allah silently for about 10 minutes, ruh, and muraqibah Allah silently in sir for about 10 minutes, muraqibah Allah silently in khafi for 10 minutes, and muraqibah Allah silently akhfa for 20 minutes, about 20 minutes. My recitation is usually done after Ishaq prayers. Alhamdulillah, Murshid, after quitting my part-time job in the clinic, I am now not missing prayers. Although situation have made it hard for me to concentrate during my amal initially, I find that since I started praying tahajjud, I am able to concentrate better. I am having a lot of sadness in my heart, Murshid, and at times during muraqabah will break into tears. I have not heard a voice saying Allah for quite a while, but I noticed whenever I read the Quran, I have heard another voice reading with me. Orders. MashaAllah, it's very good that you started Alhamdulillah tahajjud once again in the time that it is a bit difficult. But Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given you tawfiq for this, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant you tawfiq continuously this. And because this tahajjud is actually key of wilayat, it is told by Mashayikh Kiram that tahajjud is key for wilayat. So therefore, if Allah subhanahu wa ta'ala grants tawfiq to someone, it means Allah wants him to become waliullah. So this is actually very, very good thing. It's nafal, it's not farz and wajib, but actually it is graded too much in a very high rank. So therefore, continue this, and it will make your path easy to Allah. It will make your path easy to go to Allah because it has barakah. And Allah subhanahu wa ta'ala sends special barakah at the time of tahajjud. And at the time of ishraq, these two are very, very highly rankable times. So those who are sitting at the time of ishraq, after Salat, so Allah subhanahu wa ta'ala feed them something which is not fed at another time. And tahajjud, special rahmat is coming from Allah subhanahu wa ta'ala towards the people. So therefore, those who are standing at this time before Allah subhanahu wa ta'ala, Allah grants them very, very rahmat at that time. So you see, telling me that Allah is making things easy for you after this. So continue this. Inshallah al-Aziz, Allah will give you more. And as far as what ajr, as far as your muraqabah are concerned, so you just make a muraqabah at all these points only for 10 minutes. And after that, you take another event, and that is muraqibah ahadiyat. مراقبتی احدیت مینس دیٹ یو ول انسٹارٹ تھنک ایز اف فیز از کمنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکارڈنگ ٹو ہز شان اینڈ دیٹس کمنگ ٹو دا قلب آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فرام دا قلب آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ از کمنگ ٹو قلب آف شیخ اینڈ فرام دا قلب آف شیخ اٹس کمنگ ٹو یور قلب اینڈ ڈو اٹ فار 15 منٹس اونلی فار ون منتھ اینڈ ڈوئنگ آل دیز فار ون منتھ آفٹر دیٹ یو کین گیو می رپورٹ اباؤٹ دس یور اولڈر سن His amal is a third kalma, salawat and istighfar 100 times, la ilaha illallah 100 times, la ilaha illahu 100 times, haq 100 times and Allah 100 times. His amal is usually done after maghrib and he has been consistent in doing it. He mentioned that he is always feeling very sad and emotional. Other than that, he does not have any other feeling. Murshid, okay, inshallah, he should continue it. And Allah subhanahu wa ta'ala will grant him, inshallah, itminan qalb. La ilaha illallah 100 times. Now you should do La ilaha illallah 200 times. La ilaha illahu 200 times. Haq 200 times. And Allah 100 times. And second son, La ilaha illallah 200 times. La ilaha illallah, La ilaha illahu 400 times. Haq 600 times. And Allah 500 times. And third kalma salawat and astaghfar 100 times each. So okay. So he should do now that La ilaha illallah 200 times, La ilaha illahu 400 times, Haq 600 times, and he should do 500 times. But for 5 minutes, just he should think as if his heart is also saying this, Allah, Allah, for 5 minutes. MashaAllah, his amal is consistently done after Ishraq. Ishaq. Currently, Murshid, he is not talking to my husband or praying together with us, but he is still praying and doing all his amal regularly. He said that he is not feeling anything differently, Murshid. However, he said that whenever he sees my husband, okay. For both the girls, current amals are third kalima, salawat, and istighfar 100 times and muraqaba Allah in qalb for 10 minutes. Their amal is usually done after Ishaq as well. Both of girls say that they are not feeling anything differently. Okay, they should continue it, but they should do this Allah Allah in qalb for 15 minutes now. So now, inshallah, if there is any question, you can ask. Agar aapka bhi koi sawal hai to phone kar sakte. Koi sawal hai to? Ke paas hai wo? कोई है सवाल? अगर किसी ने सवाल करना हो तो अभी फोन भेज दे, क्योंकि इसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रत, क्या सवाल जवाब के लिए यूट्यूब का चैनल खोला जा सकता है? अब तक जितने सवाल इकट्ठे हो चुके हैं उनमें से रोज़ाना एक सवाल जवाब भेज दिया जाए यूट्यूब चैनल पर। अल्लाह पाक आपसे और आपके घर वालों से राज़ी हो, आमीन। मेरा तो ख्याल है कि आप लोग मेरा ख्याल है कि आप हज़रात आपस में मशवरा कर लें, क्योंकि सिर्फ एक इंतज़ामी बात है, इसमें कोई ममानत तो नहीं है, क्योंकि काम तो पहले से हो चुका है। सिर्फ ये है कि इंतज़ामी तौर पर अगर ऐसा मुमकिन है और कोई मुश्किल नहीं है लोगों के लिए तो किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक शख्स ने पूछा था, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या वुज़ू के बग़ैर दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ पढ़ा जा सकता है, कुरान अगर याद हो तो वो भी याद से पढ़ा जा सकता है और ज़िक्र भी बग़ैर वुज़ू के किया जा सकता है, दुआ भी बग़ैर वुज़ू की मांगी जा सकती है। दुरूद शरीफ में तीन चीज़ें ना, जिक्र भी है, दुरूद भी है और दुआ भी है, तो ये भी किया जा सकता है। मुझे एक बहुत बड़े आलिम ने रास्ते में सफ़र में फरमाया, शब्बीर याद रखो दुरूद शरीफ भी बग़ैर वज़ू के पढ़ा जा सकता है। शैतान पहले वज़ू नहीं रहने देता और फिर कहता है कि बग़ैर वज़ू के पढ़ नहीं सकते, उसका मतलब ये है कि बस दुरूद शरीफ ना पढ़ो, मतलब इससे जो है ना वो महरूम हो जाओ। इस वजह से दुरूद शरीफ अगरचे वज़ू के साथ ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा सवाब है, लेकिन बग़ैर वुज़ू के भी पढ़ा जा सकता है। एक खातून ने पूछा है कि क्या इन दिनों में अपने कज़ा रोज़े कोई रख ले ये बेहतर है या ये नफली रोज़े रखे, ये जो अभी ज़िलहज के रोज़े हैं? तो मैं तो जवाब देने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि इल्मी बात है और ये उलमा ही बेहतर जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौके पर इरशाद फरमाया था कि कज़ा ये ज़्यादा अहम है नफलों से, लिहाजा जो लोग नफल पढ़ते हैं और कज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ते तो गुनाहगार है, इस वजह से वो नफलों के अवकात में कज़ा नमाज़ें पढ़ा करें, लेकिन बिल्कुल नफलें ना छोड़े, क्योंकि फिर शैतान क्या करेगा, दूसरे वक्तों में भी कज़ा, जैसे पहले भी नहीं पढ़ते थे कज़ा नहीं पढ़ेंगे और नफलों के वक्त में भी नहीं पढ़ेंगे, नफल भी रह जाएंगे, चलो जी दोनों की छुट्टी हो गई। इस वजह से कुछ नफल साथ पढ़ने चाहिए ताकि वो उसकी अटैचमेंट बाकी रहे। बस इशराक की नमाज में आप दो रकात इशराक पढ़ लें, फिर बाकी कज़ा पढ़ें, चार रकात कज़ा पढ़ लें आप। हाँ जी, आप ताजुद के वक़्त उठे तो चार रकात ताजुद पढ़ लें, फिर इसके बाद कज़ा पढ़ लें, इस तरह वाबीन के साथ भी पढ़ें, इस तरह मतलब जैनवार के साथ। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप ये रोज़े जो बाकी है एक से लेकर सात तक तो कज़ा रोज़े रखें, और बाकी आठवां नौवां ये जो है ना मतलब है कि वह उसके रख लें, नफली रख दें ताकि कम से कम आपको तौफीक हो जाए। तो आठवें नवे की अगर किसी कज़ा किसी के ऊपर कज़ा रोज़े हों तो आठवीं नवी के तो वो कर ले कज़ा, ये नफल रोज़े रखें ज़िलहज के, और बाकी जो है ना मतलब है कि कज़ा रोज़े रखें, इंशाल्लाह दोनों का हक अदा हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो फिर जिक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला 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 इलाहा इल्लल्लाह, الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارس لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم حق 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 زندہ ہو تم سر حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه الكامله سلام على عباد الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل مكه المكرمه عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده وبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على امثال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى محمد وازواج ذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواج ذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ازواج وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تهنا على محمد وعلى ال محمد كما تهنت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رزقا وله جزاء ولك أجرا. آت الوسيلة والفضيلة المقال محمود الجواد تا وارزق النما وارزق أفضل ما جازت نبيا قومي ورسول أمتي وصلى على جميع أقوال من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا صلوات الله وسلامه على محمد النبي الأمي. اللهم جل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الجنة أعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير أسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت الله إله إلا شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات لله التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اتوار کا ہے. نحمدك يا خير مأمول وكرم رسول على ما لم تر من أجل مقبول من قربات الله وصلوات الرسول فصلى الله مختلف الدبور القبول وان شعبت الفروم من رسول ثم نسر بمرسل وكل من السؤال منك القبول. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي الناس كبيرا. اللهم ادع في ارضنا بركة وزينة وسكنة ولا تحرمني بركة ما اعطيتني ولا تفتني فيما حرمتني. اللهم احسنت اخلاقي فاحسن خلقي واذب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتنا. اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتح ونصر ونور وبركة وهدى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وأمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك ومن أغتال من تختي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اسألک بنور وجهک الذی اشرقت له السماوات والارض بکل حق ولک وبحق السائلین علیک ان تقیلنی وان تجیرنی من النار بقدرتک اللهم جل ولا هذا النار صلاحا واوسطه فلاحا واخر نجاها اسألک خیر الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین اللهم اغفر لي ذنبي وسع شيطاني وفك رياني وسق الميزاني وجلني في الندي الاعلى اللهم اكني عذابك وما تبع عبادك اللهم رب السماوات السبع وما ظلت ورب الارضين وما قلت ورب الشياطين وما ظلت كل جار من شر خلقك اجمعين يفرط علي احد منهم او اتخاذ جارك تبارك اسمك لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك اللهم اني استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجلني من التوابين واجلني من التطهيرين اللهم اغفر لي واهدني يرزقني وعافني واهدني لمختلف من الحق باذنك اللهم اجعل في قلبي نورا في بصر نورا في عسم نورا في أي من نورا وان شمال نورا خلفي نورا من امام نورا واجعل لي من نورا وفي اسم نورا وفي لحم نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا في بشر نورا وفي لسان نورا واجعل في نفسي نورا وعزم لي نورا واجعل لي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا لما اتي نورا اللهم افتح لنا باب رحمتك وسهل لنا باب رزقك اللهم اسلمني من الشيطان اللهم من يسرك من فضلك اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها اللهم ناشني واهدني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئا الا انت اللهم اني اسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم اني ابدك ومن امدك ومن امتك ناصيت بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك في كل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران عظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم اجعل اله جبرائيل وميكائيل واسرافيل واله ابراهيم واسماعيل واسحاق عافني ولا تسلطن احدا من خلقك علي بشيء لا طاقه لي به اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واني بفضلك عن من سواك اللهم انك اسمعك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير وبجل مشفق المكر بمعترف بذنبي اسالك مساله المسكين وابتل اليك ابتلاء المفسد المذنب الذليل ودوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خذت لك رقبته وفال لك برده وزل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجني بدعائك شكي وكن رؤوفا رحيما يا خير مسؤولين واخر الموتين اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله هيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين الي من يا ارحم الراحمين الي من تكلني الى من تكلني الي ادو يتهجني املا قريب ملكت ساري على غلطي املا قريب ملكت امري لم تكن ساخه علي فلا بالي غير عافيه غوسلي میرے سامنے پر یہ نہ کرے جب تک ٹھیک نہ ہو تو نہ کرے بار بار مسئلہ ہوتے پر یہ رکھ کر یا اس کو ٹھیک کر لیں ان لم تكن ساخه علي فلا بالي غير عافيه غوسلي اللهم نسلك قلوبا وهت مخفته منيبه في سبيلك اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وارزقني من المعيشة بما قسمت لي اللهم لك الحمد الذي تقول خير مما نقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأمال والأهواء والأدواء نعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن جار السوء من في دار المقامة فإن جار البادية تهول وغلبة العدو وشماتة الأعداء من الجوع فإنه بئس الرجيء ومن الخياطة فبئس البطانة ونرجع لعقابنا أن نفتن عن ديننا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن من يوم السوء من ليلة السوء من سائر السوء ومن صاحب السوء وتقبل هذه الدعوات في حكم محمد أشرف علي وابن واسي محمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع ومحمد وعبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني مولانا زكريا وصفي محمد إقبال والسيد علي شاه والسيد تسم والسيد تنزيم الحق وانا وجميع المتعلقين وفي حكم أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات صلى الله تعالى على سيد الكائنات وكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا.